وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ اناطولیہ سفارتی فورم میں شرکت کے لیے جمعرات کو ترکی پہنچ رہے ہیں. ترکی کی میزبانی میں 18 سے 20 جون تک ہونے والی اس کانفرنس میں پاکستان کے وزیر خارجہ کے علاوہ خطے کے کئی دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ اور اہم رہنما شرکت کریں گے, جن میں افغانستان کے اعلی مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ اور افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی بھی شامل ہیں. اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترکی میں قیام کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ کی افغان رہنماؤں سے ہونے والی ملاقاتوں میں افغانستان امن عمل کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا, جو اس وقت تعطل کا شکار ہے, اور افغان طالبان امریکہ کی طرف سے استنبول میں تجویز کردہ افغان امن کانفرنس میں شرکت سے انکار کرتے آ رہے ہیں. افغانستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پاکستان کی مداخلت سے متعلق حالیہ بیانات کی غلط تشریح کی گئی تھی. وزارت خارجہ کے ترجمان گرین ہیوٹ کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ کی ترک حکام کے ساتھ کابل اور انقرہ میں ہونے والی بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر اردوان افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے پاکستان سمیت علاقائی ممالک کی طرف سے حمایت کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ افغانستان اور ترکی کے گہرے تاریخی تعلقات ہیں اور ترکی نے ہمیشہ افغانستان میں امن کی بحالی کی حمایت کی ہے. اردوغان نے 14 جون کو برسلز میں نیٹو کے رہنماؤں کے ساتھ سلسلہ وار ملاقاتوں کے اختتام پر کہا تھا کہ ترکی امریکی قیادت میں نیٹو فورس کے انخلا کے بعد افغانستان میں ایک نئے مشن میں پاکستان اور ہنگری کی شمولیت کا بھی خواہاں ہے. اردوغان نے کہا کہ اگر وہ نہیں چاہتے کہ ہم افغانستان چھوڑیں اور اگر وہ ترکی کی حمایت چاہتے ہیں تو امریکہ جو سفارتی لاجسٹک اور مالی مدد فراہم کرے گا اس کی بہت اہمیت ہوگی. کابل میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ہائی کمشنر یعنی یو این ایچ سی آر کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں ایران اور پاکستان سے رضاکارانہ طور پر وطن واپس آنے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. کابل میں یو این ایچ سی آر کے ترجمان نادر فرحاد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان ممالک سے افغانستان واپس آنے والوں کی کمی میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے علاوہ دیگر عوامل بھی کارفرما ہیں. انہوں نے کہا کہ یو این ایچ سی آر ایران اور پاکستان میں اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے جنیوا میں اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات میں انسانی حقوق, سائبر حملوں, مشرقی یورپ میں اتحادیوں کے تحفظات سمیت اہم معاملات پر تفصیل سے گفتگو کی ہے. دوسری جانب پوٹن نے بائیڈن کو ایک تعمیری رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اچھے ماحول میں کئی ایک اختلافی معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے اور دونوں رہنماؤں نے اپنے سفیروں کو ایک دوسرے کے ملکوں میں بھیجوانے پر اتفاق کیا ہے. یورپی یونین یعنی ای یو نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ رکن ممالک نے امریکہ سے آنے والے سیاحوں پر COVID-19 پابندیاں ختم کرنے کی سفارش کی ہے, جس سے ممکنہ طور پر امریکی سیاحوں کے لیے یورپ کا سفر آسان ہو جائے گا. یورپی یونین کے ممالک نے احتیاط کے طور پر امریکہ اور دیگر ممالک کے غیر ضروری سفر پر پابندی عائد کر دی تھی, جس کا مقصد کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا تھا. لیکن برسلز میں ہونے والے اجلاس میں یورپی یونین کے ارکان نے بدھ کے روز امریکہ کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کرنے پر اتفاق کیا جن کے لیے پابندی ختم کی جا سکتی ہے. امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے بڑھ گئی ہے. جان ہاپکنز یونیورسٹی کے کرونا وائرس ریسورس سینٹر کی منگل کو جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ہلاکتیں گزشتہ 15 مہینوں کے دوران کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران ہوئی. پاکستان قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی کوششوں کے بعد 3 دن تک ہنگامہ آرائی کا شکار رہنے والا بجٹ اجلاس دوبارہ شروع ہو گیا ہے. حکومت اور اپوزیشن کے 7 ارکان پر لگائی گئی پابندی کو واپس لے لیا گیا ہے. بین الاقوامی صحافی تنظیموں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ تقریباً 14 سال قبل صوبہ سندھ میں قتل ہونے والے صحافی کے قتل کی تحقیقات نئے سرے سے کی جائیں. صحافی تنظیموں کو خدشہ ہے کہ زبیر مجاہد کو ان کی پولیس کے بارے میں تنقیدی رپورٹنگ کی وجہ سے قتل کیا گیا, جبکہ پولیس کی جانب سے تحقیقات میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں بھی سامنے آئی ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ انطالیہ سفارتی فورم میں شرکت کے لیے جمعرات کو ترکی پہنچ رہے ہیں. ترکی کی میزبانی میں 18 سے 20 جون تک ہونے والی اس کانفرنس میں پاکستان کے وزیر خارجہ کے علاوہ خطے کے کئی دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ اور اہم رہنما شرکت کر رہے ہیں، جن میں افغانستان کی اعلی مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ اور افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی بھی شامل ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ اس کانفرنس کے موقع پر اپنے ترک ہم منصب کے علاوہ کئی دیگر ملکوں کے اعلیٰ سفارتکاروں کے علاوہ افغان رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے. وزیر خارجہ قریشی اس فورم کے تحت ایشیا میں علاقائی تعاون سے متعلق ہونے والے ایک مذاکرے میں بھی شریک ہوں گے اور علاقائی تعاون، معاشی ترقی اور دیگر امور کے بارے میں پاکستان کے نقطہ نظر کو بیان کریں گے. یہ کانفرنس ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ترکی پاکستان کے تعاون کا متمنی ہے. اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ بھی اس کانفرنس کے موقع پر ترک اور پاکستانی اعلی سفارتکاروں کی ملاقات کے دوران زیر بحث آ سکتا ہے. اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترکی میں قیام کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ کی افغان رہنماؤں سے ہونے والی متوقع ملاقاتوں میں افغانستان امن عمل کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا، جو اس وقت تعطل کا شکار ہے. اور جبکہ افغان طالبان امریکہ کی طرف سے استنبول میں تجویز کردہ افغان امن کانفرنس میں شرکت سے انکار کرتے آ رہے ہیں. پاکستان میں قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی کوششوں کے بعد 3 دن تک ہنگامہ آرائی کا شکار رہنے والا بجٹ اجلاس دوبارہ شروع ہو گیا. حکومت اور اپوزیشن کے 7 ارکان پر لگائی گئی پابندی کو واپس لے لیا گیا. اسپیکر کا کہنا ہے کہ میں نے ان چیزوں پر ایکشن لیا جب میں خود اجلاس کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میرا استعفا اپوزیشن کی خواہش ہے، لیکن ایوان نے مجھے ہاؤس چلانے کا مینڈیٹ دیا ہے. میں اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرتا رہوں گا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے اپوزیشن رہنماؤں سے رابطوں کے بعد صورتحال میں بہتری آئی اور حکومت و اپوزیشن بجٹ اجلاس کو چلانے میں کامیاب ہو گئے. جمعرات کے روز قومی اسمبلی کا اجلاس مقررہ وقت سے 2.5 گھنٹے تاخیر سے شروع ہو گیا. اسپیکر قومی اسمبلی گزشتہ روز سے اجلاس شروع ہونے تک حکومت اور اپوزیشن سے بات چیت میں مصروف رہے. گزشتہ روز اپوزیشن نے حکومتی وفد سے براہ راست مذاکرات سے انکار کر دیا تھا، لیکن آج یہ مذاکرات ہوئے اور کامیاب رہے. مفاہمت کی غرض سے ہی حکومت اور اپوزیشن کے 7 ارکان پر اجلاس میں لگائی گئی پابندی ہٹا لی گئی، جس کے بعد بجٹ اجلاس ممکن ہو سکا. اسپیکر اسد قیصر نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ تمام ارکان اسمبلی پڑھے لکھے اور باشعور لوگ ہیں. میں اخلاقی طور پر کسی کو کہہ ہی سکتا ہوں، کسی کو اٹھا کر باہر نہیں پھینک سکتا.
میرے پاس کیا وہ پاور ہے؟ آپ تھوڑا تھوڑا دیکھ لیں، ایک مورل پاور ہوتی ہے نا. میں تو نہ میرے پاس وہ پاور ہے کہ میں جو ہے نا اوپر اٹھا کے کسی کو ادھر پھینک دوں، یا میرے پاس جو ہے نا کوئی بہت زیادہ. کل جو میں نے کی 4-5 لوگوں سے بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جو ہاؤس ہے وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی رسپانسبلٹی کا ہاؤس چلائے. کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایکول اپرچونٹی دے.
اسمبلی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے لیے مشکل صورتحال تھی، کیونکہ اراکین پارلیمنٹ پر اجلاس میں شرکت پر پابندی کے بعد اپوزیشن کی سائیڈ لینے پر حکومتی ارکان نالاں تھے اور وفاقی وزراء کے خلاف کاروائی نہ کرنے پر اپوزیشن ناراض تھی. اجلاس سے قبل وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک اور فواد چودھری نے ایک نیوز کانفرنس بھی کی، جس میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے بات ہوئی اور جو کچھ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں، مل کر ایوان کو بہترین انداز میں چلانے کی کوشش کریں گے.
تمام جو معاملات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور اس کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا کہ اسمبلی کے اندر جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس سے پارلیمان کی سبکی ہوئی، اس سے ہمارا جو ایک عمومی رویہ ہے اور جو ایک ہماری جو پولیٹیشنز ہیں ان کو ایک ندامت کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسا ماحول کریٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ ادارے فنکشنل نہ ہوں.
اسمبلی اجلاس شروع ہونے کے بعد قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپنی بجٹ تقریر کا ایک مرتبہ پھر آغاز کیا. اس دوران حکومتی وزیر مراد سعید اور علی امین گنڈاپور نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اسپیکر نے انہیں خاموش کروا دیا، جس کے بعد کچھ حکومتی وزراء اور اراکین ایوان سے باہر چلے گئے. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
صحافیوں کے لیے بین الاقوامی تنظیموں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ تقریباً 14 سال قبل صوبہ سندھ میں قتل ہونے والے صحافی کے قتل کی تحقیقات نئے سرے سے کی جائیں۔ صحافی تنظیموں کو خدشہ ہے کہ زبیر مجاہد کو ان کی پولیس کے بارے میں تنقیدی رپورٹنگ کی وجہ سے قتل کیا گیا، جبکہ پولیس کی جانب سے تحقیقات میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ اس خبر کی تفصیل جانتے ہیں محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
صحافیوں کی عالمی تنظیموں نے حکومت پاکستان سے 14 سال قبل قتل کیے گئے صحافی کے قتل کی دوبارہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ میرپور خاص میں قتل کیے گئے جنگ اخبار سے منسلک صحافی زبیر جاوید کے قتل کی دوبارہ آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں تاکہ قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ زبیر مجاہد کو میرپور خاص کے سیٹلائٹ ٹاؤن کی حدود میں واقع چاندنی چوک پر نامعلوم حملہ آوروں نے 23 نومبر 2007 کو اس وقت گولی مار دی تھی جب وہ کام کے بعد اپنے ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر گھر جا رہے تھے۔ صحافتی تنظیموں کو کہنا ہے کہ قتل کو 14 سال گزرنے کے باوجود بھی اب تک کسی بھی ملزم کو سزائیں نہیں دی گئیں اور قاتل اب بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ اے سیفر ورلڈ فار دا ٹروتھ نامی پروجیکٹ کے تحت کی جانے والی تحقیقاتی رپورٹ کے شریک مصنف عادل جواد کے بقول ان کے قتل میں سب سے بڑا شبہ پولیس پر ہی جاتا ہے، جبکہ پولیس کے تفتیشی اداروں نے زبیر مجاہد کے قتل کی تحقیقات میں کسی ایک بھی ملزم کی نشاندہی نہیں کی۔
مرڈر میں ہم جو سمجھتے ہیں ہماری انویسٹیگیشن میں کہ جو اور اس کو اس اینگل کو اور پولیس نے ہی انویسٹیگیشن کی، تو پولیس نے اس انویسٹیگیشن کو نا کچھ کیا ہی نہیں، مطلب پولیس کی پارٹ سے کوئی بھی ایفرٹ نہیں کی گئی۔
کیس کی سرکاری فائلز کا جائزہ لینے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعے کی تحقیقات میں سنگین غلطیاں اور بے ضابطگیاں کی گئیں۔ دوسری جانب رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زبیر مجاہد کی رپورٹنگ پر سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ بھی ان سے سخت نالاں تھی اور اس کی مقامی قیادت کی جانب سے انہیں دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ رپورٹ کی سفارشات کے مطابق زبیر مجاہد کے قتل میں متحدہ قومی موومنٹ کے ملوث ہونے کی بھی تحقیقات کی جائیں، کیونکہ ایسے شواہد ملے ہیں جس کے تحت ایم کیو ایم نے زبیر پر اپنے حق میں زیادہ خبریں نشر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا اور ایسا نہ کرنے پر انہیں سنگین دھمکیاں بھی دی گئیں۔ ورلڈ پریس فریڈم رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا بھر میں آزادی صحافت کی فہرست میں 145 نمبر پر ہے، جبکہ صحافیوں کو ان کے کام کی وجہ سے قتل کیے جانے پر سزاؤں کی شرح بھی انتہائی کم ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شمالی دور افتادہ پہاڑی علاقے چترال میں خودکشی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ ترین واقعے میں ایک ہی دن میں 2 خواتین سمیت 3 افراد نے خودکشی کر لی۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق پچھلے 10 دنوں میں خودکشی کے 3 واقعات ہوئے جن میں سے 1 خاتون کو بچا لیا گیا۔ ذرائع ابلاغ میں شائع شدہ خبروں کے مطابق رواں سال چترال میں خودکشی کے 25 واقعات ہوئے جو ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ خودکشی کرنے والوں میں اکثریت ان نوجوانوں اور خواتین کی ہوتی ہے جو مختلف سماجی، معاشی اور معاشرتی مسائل کے باعث احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے دور افتادہ پہاڑی علاقے چترال میں ایک ہی روز خودکشی کی 3 واقعات رونما ہوئی ہے۔ 2 نوجوان لڑکیاں جو آپس میں ماموزاد پھوپھیزاد ہیں نے دریائے چترال میں ایک ہی وقت پہ چھلانگ لگا کر زندگیوں کا خاتمہ کر دیا ہے، جبکہ ایک اور علاقے میں 29 سالہ نوجوان نے اپنے آپ پر چاقو کی وار کر کے خودکشی کر دی ہے۔ چترال کی سینئر صحافی سیف الرحمان عزیز کے مطابق گزشتہ 10 دنوں میں خودکشی کی 6 واقعات ہوئی ہے جن میں سے 1 خاتون کو بچا لیا گیا ہے۔
وجوہات تو بہت ہیں نا، جو یہاں پہ ایک تو یہ کہ نا کوئی پراپر ریسرچ نہیں ہوئی اس کی نا، تو مین وجہ جو ہم جو والدین اور بچوں میں جو دوری ہے نا ہمارے کلچر کے حساب سے وہ فرینڈلی ماحول نہیں ہے۔ ایک جو پیرنٹس ہیں وہ پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں۔
ماہرین تجزیہ کاروں کے مطابق جغرافیائی محل وقوع اور پسماندگی کے نتیجے میں لوگوں بالخصوص نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی احساس محرومی چترال میں خودکشیوں کی بڑی وجہ ہے۔ ابھی تک کسی بھی سرکاری ادارے نے چترال میں خودکشی کے ہونے والے واقعات کے اعداد و شمار باقاعدہ طور پر جمع نہیں کیے ہیں، تاہم بعض نجی یا غیر سرکاری اداروں سے منسلک افراد وقتاً فوقتاً خودکشی کے واقعات کے اعداد و شمار ذرائع ابلاغ کے اداروں میں شائع کرتے رہتے ہیں۔ چترال کا شمار ملک کے انتہائی دور افتادہ پہاڑی علاقوں میں سر فہرست ہے۔ رواں صدی کے اوائل تک چترال کا ملک کی دیگر علاقوں سے سردیوں کے موسم میں لگ بھگ 4-5 مہینوں تک رابطہ مکمل طور پر منقطع رہتا تھا۔ رواں صدی کے اوائل میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 1974 میں شروع کردہ لواری ٹنل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اب چترال کا ملک کی دیگر علاقوں کے ساتھ زمینی رابطہ مکمل طور پر بحال ہوا ہے۔ زمینی رابطہ مکمل بحال ہونے کے بعد اب حکومت نے چترال میں ترقی، صحت، تعلیم اور دیگر معاشی سہولیات کی فراہمی پر کام شروع کر دیا ہے۔ وزیراعلیٰ کے معاون خصوصی وزیر زادہ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
وہاں پہ احساس محرومی اس لیے جوانوں میں ہے کیونکہ وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں، پھر سب کو جاب اپرچونیٹیز سب کو ایک جیسے جلدی نہیں ملتے ہیں۔ ہماری حکومت نے ابھی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چترال کو دو ڈسٹرکٹ کر دیا۔ چترال میں بھی ٹوریزم پہ کام ہو رہا ہے، جو بڑے بڑے روڈس ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ صحیح ہوگا، ٹوریزم بڑھے گی تو پھر ٹوریزم کی ایکٹیویٹیز اس سے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا۔
نیو یارک میں جاری عالمی فیسٹیول کے موقع پر چترال میں خودکشی کے رجحان پر 30 منٹ دورانیے کے ایک فلم دریا کے اس پار نے 3 ایوارڈز اپنے نام کر لیے ہیں۔ یہ فلم ایک نوجوان خاتون گلزرین کی زندگی پر منحصر ہے، جو اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں اور رشتہ داروں کے رویے کے باعث ذہنی بیماری کا شکار ہوئی تھی اور بعد میں اس نے خودکشی کی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پاکستان کی مداخلت سے متعلق حالیہ بیانات کی غلط تشریح کی گئی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ڈرین ہیوڈ کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ کے ترک حکام کے ساتھ کابل اور انکرا میں ہونے والی بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر اردوان افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے پاکستان سمیت علاقائی ممالک کی طرف سے حمایت کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور ترکی کے گہرے تاریخی تعلقات ہیں اور ترکی نے ہمیشہ افغانستان میں امن کی بحالی کی حمایت کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اگر نیٹو افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں فوجی دستے برقرار رکھنے کی بات کی گئی تو ان کے ملک کو کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے تحفظ کے لیے امریکہ سے مدد کی ضرورت ہوگی۔ اردوان نے 14 جون کو برسلز میں نیٹو کے رہنماؤں کے ساتھ سلسلہ وار ملاقاتوں کے اختتام پر کہا کہ ترکی امریکی قیادت میں نیٹو فورسز کے انخلا کے بعد افغانستان میں ایک نئے مشن میں پاکستان اور ہنگری کی شمولیت کا بھی خواہاں ہے۔ اردوان نے کہا کہ اگر وہ نہیں چاہتے کہ ہم افغانستان چھوڑیں اور اگر وہ ترکی کی حمایت چاہتے ہیں تو امریکہ جو سفارتی، لاجسٹک اور مالی مدد فراہم کرے گا اس کی بہت اہمیت ہوگی۔ اور اسی حوالے سے جیسا کہ ہم نے خبروں کے آغاز میں بتایا، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ انطالیہ سفارتی فورم میں شرکت کے لیے آج جمعرات کے روز ترکی پہنچ رہے ہیں۔ کابل میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ہائی کمشنر یعنی یو این ایچ سی آر کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں ایران اور پاکستان سے رضاکارانہ طور پر وطن واپس آنے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ کابل میں یو این ایچ سی آر کے ترجمان نادر فرہاد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان ممالک سے افغانستان واپس آنے والوں کی کمی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے علاوہ دیگر عوامل بھی کار فرما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یو این ایچ سی آر ایران اور پاکستان میں اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ واپس آنے والے رضاکارانہ طور پر واپس آ رہے ہیں اور افغانستان کی سیاسی صورتحال کا بھی اندازہ لگا رہے ہیں۔ افغان وزارت برائے پناہ گزین اور واپس آنے والے افراد نے وائس آف امریکہ کو یہ بتایا ہے کہ جنوری 2021 سے 5 لاکھ افغان افراد ایران سے افغانستان واپس آئے۔ وزارت کے ترجمان عبدالباسط انصاری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 2020 میں ایران سے 8,80,000 افغان وطن واپس لوٹے تھے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے جنیوا میں اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات میں انسانی حقوق، سائبر حملوں، مشرقی یورپ میں اتحادیوں کے تحفظات سمیت اہم معاملات پر تفصیل سے گفتگو کی۔ دوسری جانب پوٹن نے بائیڈن کو ایک تعمیری رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اچھے ماحول میں کئی ایک اختلافی معاملات پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں رہنماؤں نے اپنے سفیروں کو ایک دوسرے کے ملکوں میں بھجوانے پر اتفاق بھی کیا ہے۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان جنیوا میں ملاقات ختم ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا کی ایک جھیل کے کنارے واقع ویلا میں امریکہ اور روس کے سربراہوں کے درمیان 4 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے روس میں انسانی حقوق کی صورتحال بشمول امریکہ کے 2 شہریوں کی گرفتاری کے معاملے پر زور دیا۔ بائیڈن کے بقول امریکی شہریوں کو ناجائز طور پر روس میں قید رکھا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ روس میں حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نیولنی کے کیس پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار جاری رکھیں گے۔ نیولنی روس میں زیر حراست ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ روس کے اندر بنیادی انسانی حقوق پر اپنے تحفظات ظاہر کرتے رہیں گے۔ رائٹرز کے مطابق جو بائیڈن نے بریفنگ میں بتایا کہ انہوں نے اور مسٹر پوٹن نے سائبر سیکورٹی کے معاملے پر کافی دیر گفتگو کی ہے۔ بائیڈن کے بقول انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ ان اقدامات کا جواب دے گا جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو زخم پہنچاتے ہوں۔ قبل ازیں جنیوا میں ملاقات کے کوریج کے لیے موجود وائس آف امریکہ کی نمائندہ پیٹسی کوڈاکا سوارا کے مطابق سربراہ اجلاس کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پہلے صحافیوں کو بریفنگ دی۔ انہوں نے جو بائیڈن کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی کہ وہ ایک تعمیری اور انتہائی تجربہ کار رہنما ہے۔ نیوز کانفرنس میں مسٹر پوٹن نے کہا کہ ان کے خیال میں جو بائیڈن اور وہ خود ایک ہی زبان بول رہے تھے، باوجود اس کے کہ کئی معاملات پر گہرے اختلافات موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن تعمیری، متوازن اور انتہائی تجربہ کار ہیں۔ ولادیمیر پوٹن سے جب سوال کیا گیا کہ جو بائیڈن نے تو ایک حالیہ انٹرویو میں قاتل قرار دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مسٹر بائیڈن نے اس بارے میں ان کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں اپنے موقف بیان کر دیا تھا۔ روسی صدر نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں اور دل میں جھانکنے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں اپنے اپنے ملکوں اور عوام کے مفادات کا دفاع کر رہے ہیں اور ہمارے تعلقات عملیت پسندی پر مبنی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں سربراہ اجلاس کے دوران ایک دوسرے کے ملک میں اپنے سفیر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جنہیں اس سال کے اوائل میں دونوں ملکوں نے واپس بلا لیا تھا۔ عمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی صدر جو بائیڈن آج جمعرات کے روز ایک قانون پر دستخط کرنے والے ہیں جس کے نتیجے میں امریکہ میں غلامی کے خاتمے کے موقع پر ایک نئی وفاقی تعطیل ہوا کرے گی۔ ہر سال 19 جون کو قومی سطح پر غلامی سے آزادی کا دن منایا جائے گا۔ یہ چھٹی 1865 میں اس دن کی مناسبت سے دی جا رہی ہے جب یونین کے فوجیوں نے صدر ابراہم لنکن کی جانب سے ایمانسیپیشن پروکلیمیشن اعلان پر دستخط کرنے کے 2.5 سال بعد گلفسٹن ٹیکسس میں غلام لوگوں کے ایک گروپ کو ان کی آزادی سے آگاہ کیا۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں جون 3 کی تعطیل پہلے ہی موجود ہے اور اب اس کا شمار 10 دیگر وفاقی تعطیلات میں ہوگا، اور 1983 میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ڈے کو تعطیل قرار دینے کے بعد اس دن کو وفاقی تعطیلات میں شامل کیا جا رہا ہے۔ سینٹ میں منگل کے روز متفقہ طور پر منظوری حاصل کرنے اور بدھ کے روز ایوان نمائندگان میں 14 کے مقابلے میں 415 ووٹوں سے منظوری کے بعد یہ بل آج صدر کی منظوری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کاروباری اور تجارتی قوانین کی پاکستانی نژاد امریکی ماہر لینا خان نے سینٹ سے نامزدگی کی منظوری کے بعد امریکہ کے فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس سال مارچ میں لینا خان کو فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی سربراہی کے لیے نامزد کرتے ہوئے کاروبار کے میدان میں اینٹی ٹرسٹ قوانین پر ان کی مہارت، تجربے اور اسکالرشپ کا حوالہ دیا تھا۔ سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں۔
32 سالہ لینا خان امریکی فیڈرل ٹریڈ کمیشن میں شامل ہونے والی سب سے کم عمر رکن اور کمیشن کے اب تک مقرر کیے گئے رہنماؤں میں سب سے کم عمر چیئر پرسن ہیں۔ اسی وجہ سے ان پر بعض ریپبلیکن حلقوں کی جانب سے اعتراض بھی کیا گیا ہے۔ امریکہ کا فیڈرل ٹریڈ کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے جس کی ذمہ داریوں میں کاروبار میں ناجائز طریقوں اور فراڈ کو روکنا اور صارفین کے حقوق کی حفاظت کرنا شامل ہیں۔ امریکی سینٹ نے اس ہفتے لینا خان کی نامزدگی کو اکثریتی ووٹ سے منظور کیا تھا۔ لینا خان کا شمار امریکہ میں کاروباری شعبے میں اینٹی ٹرسٹ قوانین اور اجارہ داری جیسے اہم پہلوؤں کے ماہرین میں ہوتا ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کے کچھ کاروباری طریقہ کار کے نمایاں نکات بھی ہیں۔ اس سے قبل لینا خان کولمبیا لا اسکول میں قانون کی ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھیں۔ انہیں کاروباری شعبے میں اینٹی ٹرسٹ قوانین کے علاوہ انسداد اجارہ داری کی روایت اور انفراسٹرکچر کے شعبے کی صنعتوں سے متعلق قوانین میں تدریسی مہارت حاصل ہے۔ انہیں اینٹی ٹرسٹ قوانین پر تحقیق اور آرٹیکلز تحریر کرنے پر متعدد انعامات سے نوازا گیا ہے۔ کاروباری قوانین کے متعلق ان کے مفصل مضامین امریکہ کے ممتاز تعلیمی اداروں یل، ہارورڈ اور کولمبیا یونیورسٹی کے لا جرنل، کولمبیا لا ریویو اور شکاگو لا ریویو سمیت کئی اشاعتوں میں چھپ چکے ہیں۔ وہ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں اینٹی ٹرسٹ قوانین اور تجارتی اور انتظامی قوانین سے متعلق سب کمیٹی برائے انصاف کی مشیر بھی رہ چکی ہیں۔ اس کمیٹی کی وکیل کے طور پر انہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹس پر تفتیش میں اہم کردار ادا کیا۔ قبل ازیں انہوں نے سابق ڈیموکریٹک ٹریڈ کمشنر روہت چوپڑا کے دفتر میں قانونی مشیر کے فرائض بھی انجام دیے. وہ اوپن مارکیٹس نامی انسٹیٹیوٹ کی قانونی مشیر بھی رہ چکی ہیں. انہوں نے یل لا اسکول اور ولیمز کالج سے قانون کی ڈگری حاصل کی. لینا خان نے طالب علمی کے دوران ہی کاروباری قوانین سے متعلق حلقوں میں اس وقت ممتاز مقام حاصل کیا جب 2017 میں انہوں نے ایمازون کے اینٹی ٹرسٹ پیراڈاکس کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جس میں کاروباری شعبے سے متعلق قوانین کے نفاذ اور قانون شکنی سے متعلق بات کی گئی تھی. اس مضمون میں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اینٹی ٹرسٹ قوانین کی خلاف ورزیوں کا تعین صارفین کو پہنچنے والے نقصان کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے. لینا خان کے والدین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ وہ لندن میں پیدا ہوئی. وہ 11 سال پہلے اپنے والدین کے ہمراہ 2010 میں امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے آئیں اور قانون کے شعبہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی. سمن خان، وائس آف امریکہ.
اور آئیے اب کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے بڑھ گئی. جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے کرونا وائرس ریسورس سینٹر کی منگل کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ ہلاکتیں گزشتہ 15 مہینوں کے دوران کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران ہوئیں، اگرچہ حالیہ ہفتوں کے دوران COVID-19 کے نئے کیسز اور اموات کی تعداد مسلسل گھٹ رہی ہیں، لیکن یہ اعداد و شمار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ عالمی وبا کتنی زندگیاں نگل چکی ہے اور ابھی بھی اس کے خطرات باقی ہیں. سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز جب کرونا وائرس سے ہونے والی اموات 6 لاکھ کے قریب پہنچ رہی تھی، کہا تھا کہ اگرچہ امریکہ میں COVID-19 کے نئے کیسز اور اموات میں ڈرامائی کمی آئی ہے، لیکن ابھی بھی ہم بہت سی زندگیاں اس وبا کے ہاتھوں گنوا رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایسا نہ ہونے دیں. ایک اور خبر کے مطابق برطانیہ میں وزیر اعظم بورس جانسن نے پیر کے روز اعلان کیا کہ وہ کورونا وائرس کی تیزی سے پھیلنے والی نئی قسم ڈیلٹا کے پیش نظر لاک ڈاؤن اٹھانے کی تاریخ میں لگ بھگ 4 ہفتوں کی توسیع کر رہے ہیں. اب اس وبا سے منسلک تمام پابندیاں 21 جون کے بجائے 19 جولائی کو اٹھائی جائیں گی. انہوں نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 19 جولائی اہم حتمی تاریخ ہے جب ملک مکمل طور پر کھلنے کی جانب بڑھے گا. ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں میں نسلی لحاظ سے بڑا تفاوت پایا جاتا ہے. کل ہلاکتوں میں سفید فام لوگوں کی تعداد 61%، ہسپانوی باشندے 19%، سیاہ فام 15%، جبکہ ایشیائی نسل کے امریکیوں کی تعداد 4% تھی. نسلی اعتبار سے امریکہ میں آبادی کا تناسب بھی تقریباً یہی ہے. رپورٹ کے مطابق بیماریوں پر کنٹرول اور بچاؤ کے امریکی ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی CDC کا کہنا ہے کہ اگر نسلی گروپوں کے افراد کی عمروں کے فرق کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو ہسپانوی اور سیاہ فاموں میں ہلاکتوں کا امکان 2 سے 3 گنا زیادہ ہے. نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے ہسپانوی نسل کے افراد نسبتاً زیادہ کم عمری میں ہلاک ہوئے. رپورٹ کے مطابق 37% ہسپانوی باشندوں کی عمریں 65 سال سے کم تھی، جبکہ سیاہ فاموں میں یہ تعداد 30% اور سفید فاموں میں 12% تھی. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیاہ فام اور ہسپانوی افراد کی طبی سہولتوں تک رسائی محدود ہے اور ان کی صحت کا معیار بھی اچھا نہیں ہے. ان میں ذیابتیس اور ہائی بلڈ پریشر کی شرح بھی زیادہ ہے اور یہ کہ انہیں عموماً گھر سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ انہیں کام کی جگہوں پر جانا پڑتا ہے اور ان کا لوگوں سے میل ملاپ زیادہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان میں ویکسین لگوانے کی شرح بھی کم ہے. جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ منگل تک امریکہ میں عالمی وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6,159 تھی اور متاثرین کی تعداد 3,35,00,000 سے بڑھ چکی تھی.
یورپی یونین یعنی EU نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ رکن ممالک نے امریکہ سے آنے والے سیاحوں پر COVID-19 پابندیاں ختم کرنے کی سفارش کی ہے، جس سے ممکنہ طور پر امریکی سیاحوں کے لیے یورپ کا سفر آسان ہو جائے گا. یورپی یونین کے ممالک نے احتیاط کے طور پر امریکہ اور دیگر ملکوں کے غیر ضروری سفر پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کا مقصد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا تھا. لیکن برسلز میں ہونے والے اجلاس میں یورپی یونین کے ارکان نے بدھ کے روز امریکہ کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے پر اتفاق کیا جن کے لیے پابندی ختم کی جا سکتی ہے. اس سفارش کی پابندی لازمی نہیں، اور مختلف حکومتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کرونا ٹیسٹ کے نتائج یا ویکسینیشن کے ریکارڈ کے ساتھ ساتھ داخلے کی دوسری شرائط بھی لاگو کریں. یورپی یونین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ دیگر عوامل کے علاوہ امریکی ویکسینیشن کی تیز رفتار عمل پر مبنی ہے. یورپی یونین کے نمائندوں نے امریکہ کے علاوہ شمالی مقدونیا، البانیا، سربیا، لبنان اور تائیوان کو بھی اس سفری فہرست میں شامل کر لیا ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ ان سفارشات کی جمعے کے روز باضابطہ منظوری دے دی جائے گی اور فوری طور پر یہ نافذ العمل ہوں گی۔ کرونا وائرس کی خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں اور خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ امریکی حکومت نے ٹرمپ انتظامیہ کی ان دو پالیسیوں کا خاتمہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے تشدد سے بچنے کے لیے اپنے ملکوں سے فرار ہونے والے وسطی امریکی تارکین وطن کو پناہ کے حصول کے لیے کوالیفائی کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اٹرنی جنرل میرک گارلینڈ نے بدھ کے روز بتایا کہ امیگریشن ججوں کو اب ٹرمپ دور کے ان قواعد پر عمل نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے گھریلو یا اجتماعی تشدد کا سامنا کرنے والے تارکین وطن کے لیے امریکہ میں پناہ حاصل کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن نے ان کے دفتر اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کو ایسے افراد کے گروپوں کے لیے امیگریشن قواعد میں پیچیدہ امور سے نمٹنے کے لیے قوانین تیار کرنے کا حکم دیا تھا جنہیں انسانی بنیادوں پر تحفظ حاصل کرنا چاہیے اور اسی تناظر میں وہ تبدیل کر رہے ہیں۔ اس اقدام سے وسطی امریکی تارکین وطن کے لیے امیگریشن عدالت میں اپنے مقدمات میں کامیاب ہونا آسان ہو جائے گا، جبکہ تارکین وطن کے لیے آواز اٹھانے والوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ووٹروں پر زور دیا ہے کہ وہ 18 جون کے صدارتی انتخاب کے لیے بڑی تعداد میں باہر نکلیں۔ ان کے بقول اس طرح کی طاقت دکھانے سے ملک پر بیرونی دباؤ کم ہوگا۔ خبرساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ خامنائی نے بدھ کے روز ٹیلی ویژن پر ایک تقریر میں کہا کہ 48 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ملک میں ایک اہم سرگرمی ہونے والی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ لوگوں کی موجودگی اور ووٹ سے حقیقت میں تمام بڑے معاملات سمیت ملک کی قسمت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ اگر نیا صدر ووٹوں کی واضح اکثریت سے منتخب ہوتا ہے تو وہ طاقتور ترین صدر ہوگا اور بڑے کام کر سکے گا۔ ان کے بقول اگر انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی شرح میں کمی آئی تو دشمنوں کی جانب سے ایران پر دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ ایران میں 18 جون کو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں جس میں عدلیہ کے سربراہ اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ساتھی ابراہیم رئیسی کو پسندیدہ ترین امیدوار قرار دیا جا رہا ہے۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ایران میں انتخابی مہم کے آخری روز دو امیدوار صدارتی انتخابات سے دستبردار ہو گئے ہیں، جس کے بعد باقی پانچ امیدواروں میں سخت مقابلے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ ایران میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے 18 جون کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے ایران کے سرکاری میڈیا کے حوالے سے بتایا ہے کہ دستبردار ہونے والے امیدواروں میں محسن مہر علی زادے کو اصلاح پسند تصور کیا جاتا ہے، جبکہ علی رضا زاکانی قدامت پسند نظریات کے حامل ہیں۔ اے پی کے مطابق 64 سالہ مہر علی زادے کی دستبرداری کا فائدہ ایران کے مرکزی بینک کے سابق سربراہ اور معتدل نظریات کے حامل سمجھے جانے والے امیدوار عبدالناصر حبتی کو ہوگا۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق عبدالناصر حبتی اپنے حریف اور ایرانی عدلیہ کے قدامت پسند سربراہ ابراہیم رئیسی سے پیچھے ہیں۔ رئیسی کے بارے میں قائل ہے کہ انہیں صدر بنانے کے لیے سپریم لیڈر علی خامنائی نے بہت پہلے سے تیاری شروع کر دی تھی۔ دستبردار ہونے والے دوسرے امیدوار زاکانی بھی ایک قدامت پسند امیدوار ہیں۔ ماضی میں دو مرتبہ صدارتی انتخاب کے لیے ان کی نامزدگی شورائے نگہبان نے مسترد کر دی تھی۔ بعض رائے ابلاغ کے مطابق مزید امیدواروں کی انتخابات سے دستبرداری کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے 200 سے زائد ارکان نے بھی ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں قدامت پسند امیدواروں پر ابراہیم رئیسی کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے زور دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ایران کی پارلیمنٹ میں قدامت پسند نظریات رکھنے والے ارکان کو اکثریت حاصل ہے۔ اے پی کے مطابق بدھ کو ان امیدواروں کے دستبردار ہونے کے بعد انتخابی مقابلہ مزید سخت ہو گیا ہے اور اصلاح پسند رائے دہندگان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے عبدالناصر حمتی نے اعلان کیا ہے کہ وہ کامیاب ہوئے تھے جب نواز ظریف کو اپنی حکومت میں بطور نائب صدر یا وزیر خارجہ شامل کریں گے۔ موجودہ وزیر خارجہ نواز ظریف 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے میں اہم کردار ادا کرنے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ایران کے حالیہ انتخابات میں موجودہ صدر حسن روحانی کے قریبی ساتھیوں اور نمایاں اصلاح پسندوں نے صدارتی امیدوار بننے کے لیے رجسٹریشن کرائی تھی، لیکن امیدواروں کی منظوری دینے کا حتمی اختیار رکھنے والی شورائے نگہبان یا گارڈین کونسل نے بعض کم معروف امیدواروں ہی کو انتخاب لڑنے کی اجازت دی تھی۔ اے پی کے مطابق امیدواروں کی نااہلی اور کرونا وائرس کے باعث رائے دہندگان میں انتخابات کے متعلق عدم دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ اسٹوڈنٹ پولنگ ایجنسی نے حال ہی میں اپنی ایک جائزہ رپورٹ میں کہا ہے کہ 5.90 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 42% ٹرن آؤٹ رہنے کا امکان ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ایران انتخابات کی تاریخ میں سب سے کم ٹرن آؤٹ ہوگا۔ دوسری جانب حکومت کے ناقدین انتخاب کے بائیکاٹ کی اپیل بھی کر رہے ہیں۔ البتہ بدھ کو ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں صدر حسن روحانی نے عوام سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ ہمارے عباس جعفری، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر نے بدھ کے روز کانگریس کو از سر نو یقین دہانی کرائی کہ وہ عالمی ادارے پر چین کے بقول ان کے منفی اثر و رسوخ کی نگرانی کرنے اور اس کی روک تھام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کو بتایا کہ چین اقوام متحدہ میں اپنی طاقت کو جارحانہ اور سخت طریقے سے استعمال کرتا رہا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے متعدد اقدامات کی نشاندہی کی، جن میں اقوام متحدہ کے 3 ٹیکنیکل اداروں میں اس کا اثر و رسوخ اور کچھ غریب ملکوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے COVID-19 ویکسین ڈپلومیسی کا استعمال شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کوششوں کو بھرپور طریقے سے ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ میں امریکی اثر و رسوخ بحال کرنے کے لیے سرمایہ کاری کریں، جو ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں کم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمن اور مسابقت کار اقوام متحدہ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت تک مسابقت کی توقع نہیں کر سکتے جب تک ہم بھی ایسا ہی نہ کریں۔ ایران روس سے جو جدید سیٹلائٹ سسٹم خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علاقے میں امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں ہے۔ یہ بات مشرق وسطی میں امریکی فوجی کاروائیوں کی نگرانی کرنے والے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل فرینک مکینزی نے بتائی ہے۔ گیتیارا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں۔
وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب کی رپورٹ کے مطابق جنرل مکینزی نے بتایا ہے کہ روسی کینوپس وی سیٹلائٹ سسٹم اپنے ٹارگیٹ کو بخوبی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کوئی ان سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جنرل مکینزی کے مطابق اس سیٹلائٹ کے ذریعے وہ ایک اسکول بس جتنی بڑی چیز شاید دیکھ سکیں گے، اور اس لیے امریکہ کے لیے کسی خصوصی تشویش کی بات نہیں۔ اس ماہ کے اوائل میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو امریکی اور مشرق وسطی کے حکام نے بتایا تھا کہ ایرانی فوجی حکام 2018 سے سیٹلائٹ کو خریدنے کے لیے روس کے کئی دورے کر چکے ہیں۔ روس یہ سیٹلائٹ سسٹم شہری استعمال کے لیے فروخت کر رہا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ ایران کے فوجی حکام اسے خریدنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور اسلامی پاسدار انقلاب کے اعلی عہدیدار اس معاہدے کو آخری شکل دینے کے لیے متعدد بار روس کا دورہ کر چکے ہیں۔ جنرل مکینزی نے کہا کہ کینوپس وی کا ہائی ریزولوشن کیمرا جن چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، ان سے بہتر کارکردگی بعض کمرشل کیمروں کی ہے۔ دوسری طرف ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا چھوٹے مسلح ڈرونز کے ذریعے عراق میں امریکی اور نیٹو فورسز پر حملے کر رہی ہے۔ جنرل مکینزی کا کہنا ہے کہ ہم پر پچھلے ماہ کم و بیش 3 حملے کیے گئے۔ انہوں نے اور دیگر فوجی حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایران اب روایتی حملوں کے بجائے ڈرون حملے کر رہا ہے، جس میں جانی نقصان کا احتمال نہیں۔ یہ حملے اس سطح کے نہیں ہیں جن کے جواب میں امریکہ کوئی کاروائی کرے۔ تاہم مکینزی نے انتباہ کیا کہ ایران ایک خطرناک راستے پر گامزن ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا اصل اور بنیادی مقصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ ان کا سیاسی مقصد ہمیں عراق چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا۔ امریکی فوج تازہ ترین حملوں کا فورینزک تجزیہ کر رہی ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ امریکی فورسز پر ڈرون حملے کہاں سے کیے گئے۔
امریکہ کے محکمہ انصاف نے جان بولٹن کے خلاف اپنا مقدمہ ترک کر دیا ہے۔ وہ سابق صدر کے قلیل مدت کے لیے قومی سلامتی کے مشیر رہے تھے، اور محکمہ انصاف نے یہ مقدمہ ان کی ایک کتاب کی وجہ سے کیا تھا، جس کے بارے میں یہ دلیل دی گئی تھی کہ اس میں خفیہ معلومات کا انکشاف کیا گیا۔ عدالتی دستاویزات اور بولٹن کے نمائندوں کے مطابق ایسا ہوا، اور بولٹن کی ٹیم نے کہا کہ استغاثہ نے کتاب کی اشاعت کے معاملے پر گرینڈ جوری تحقیقات سے انکار کر دیا ہے۔ بولٹن کی ٹیم نے اسے بولٹن کے لیے مکمل انصاف قرار دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دا روم ویئر اٹ ہیپنڈ نامی کتاب کی ریلیز روکنے اور کتاب کی تقسیم کی جانے والی کاپیاں بازیاب کرانے کے لیے گزشتہ سال مقدمہ درج کیا تھا۔ بولٹن کے وکلا کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کی جانب سے یقین دہانی کروانے کے بعد کہ کتاب میں خفیہ معلومات موجود نہیں، بولٹن نے اس معاملے میں پیش قدمی کی۔ اقوام متحدہ خاندانوں کو رقم کی منتقلی کے اپنے سالانہ انٹرنیشنل ڈے کے موقع پر ایسی اصلاحات پر زور دے رہا ہے جو تارکین وطن کو اپنے آبائی ملکوں میں پیسے بھیجنے میں مزید آسانیاں پیدا کرے۔ اقوام متحدہ کے زرعی ترقیاتی ادارے کے صدر گلبرٹ ہونگبو نے کہا ہے کہ تارکین وطن پینڈیمک کے دوران ڈیجیٹل طریقے سے پہلے سے کہیں زیادہ رقوم بیچ کر اپنے خاندانوں کے ساتھ مسلسل وابستگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے دیہی اور دور دراز علاقوں کے خاندانوں کو موبائل منی اکاؤنٹ جیسے آسان متبادل تک رسائی میں دشواری کا سامنا ہے، اس لیے حکومتوں اور پرائیویٹ سیکٹر کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے دیہی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر ہنگامی طور سے سرمایہ کاری کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے اپنے بیان میں رقم بھیجنے کی فیس تقریباً ختم کرنے پر زور دیا. ورلڈ بینک کے مطابق امریکہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی میں کام کرنے والے تارکین وطن نے اپنے آبائی ملکوں میں سب سے زیادہ رقمیں بھیجیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 20 کروڑ تارکین وطن کارکن 80 کروڑ سے زیادہ فیملی ارکان کی مدد کرنے کے لیے رقوم بھیجتے ہیں اور یہ کہ 2020 میں اس رقم کا 75% فوری ضروریات پوری کرنے پر خرچ ہوا. اقوام متحدہ نے رقوم بھیجنے کی فیس کا ہدف 3% تک طے کیا ہے، لیکن عالمی بینک کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے اختتام تک اپنے آبائی ملکوں میں $200 تک کی رقم بھیجنے کی فیس 6.5% تک تھی. چین نے جمعرات کے روز اپنے نئے مستقل خلائی اسٹیشن کے لیے 3 خلا بازوں کو خلا کے لیے روانہ کر دیا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق خلائی سفر کے لیے شنزو 12 راکٹ چین کے شمال مغربی صوبے گانسو کے جیو کو ان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے بیجنگ کے وقت کے مطابق صبح 9:22 پر روانہ ہوا. اس مشن کے لیے 56 سالہ خلا باز نی ہائی شنگ، 54 سالہ لو وو منگ اور 45 سالہ روکی تینگ ہانگ بو تیان ہے نامی خلائی اسٹیشن میں 3 ماہ گزاریں گے. اس مشن میں خلاباز اس عرصے کے دوران خلائی اسٹیشن کی ٹیکنالوجی پر تحقیق کریں گے اور اس بات کا بھی مشاہدہ کریں گے کہ وہ جسمانی اور نفسیاتی طور پر طویل مدت تک خلا میں کیسے رہیں گے. یہ اسٹیشن امریکہ کی سربراہی میں چلنے والے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے زیادہ عرصے تک خلا میں موجود رہے گا. امریکی خلائی اسٹیشن کو 2024 میں وسائل کے ختم ہونے کے بعد بند کر دیا جائے گا. چین نے امریکی خلائی اسٹیشن پر کبھی اپنے خلاباز نہیں بھیجے کیونکہ امریکی قانون ناسا کو چین کے ساتھ تعاون کرنے سے روکتا ہے. چین دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے خلائی پروگرام کو تیزی سے ترقی دے رہا ہے. وہ امریکہ اور روس کے بعد خلا میں خلاباز بھیجنے والا 3rd ملک بن گیا. چین اس سے پہلے بھی 2 تجرباتی خلائی اسٹیشن چلا چکا ہے جن میں خلاباز بھی موجود تھے. خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں. پاکستان کے رواں سال کے بجٹ میں کیا خوبیاں یا کیا خامیاں ہیں، اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی رپورٹ کے پہلے حصے میں بدھ کے روز ہم نے آپ کو ماہرین کی آرا سنوائی. اور آئیے رپورٹ کے اس دوسرے حصے میں ماہرین سے یہ گفتگو کریں کہ عام آدمی کے لیے اس بجٹ کا مطلب کیا ہے. رپورٹ پیش خدمت ہے.
پاکستان کا یہ نیا بجٹ کتنا عوام دوست ہوگا اور اس کی ڈیفیسٹ فائنینسنگ کس طرح ہوگی، اس بارے میں ڈاکٹر ایوب مہر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا.
خود فائنانس منسٹر صاحب سے جب پوچھا گیا کہ یہ جی ایس ٹی کی کلیکشن اتنی زیادہ ہے کہاں سے ہوگی، تو انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں ایک پوسیبلٹی یہ ہے کہ آنے والے سال میں پیٹرولیم کی پرائز پاکستان میں 20 سے 25 روپے پر لیٹر بڑھ جائے گی. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پرو پبلک ہے، عوام کے لیے ویلفیئر اورینٹیڈ ہے، اسپیچ میں بالکل اچھے میئر بتائے گئے ہیں، لیکن جب اس کو ہم پوری ریئلٹی دیکھتے ہیں، اس ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے پیسے آئیں گے، تو اس میں مہنگائی کے بڑھنے کا بہت خدشہ ہے. چیزوں کی پرائزز بڑھیں گی اور اس کی وجہ سے پاورٹی لیول افیکٹ ہو سکتا ہے. دوسرا ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اس بجٹ کے بعد پروونسز اور فیڈریشن کے درمیان ایک جو تعلقات ہیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں، ان میں سندھ کی طرف سے خاص طور پہ اعتراض آ رہا ہے.
عام آدمی کو اس بجٹ سے کس حد تک ریلیف مل سکتا ہے، اس بارے میں ڈاکٹر اشفاق حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو.
کئی طریقے سے ریلیف مل سکتا ہے. سب سے جو ملک کی اکنامک ایکٹیویٹی میں تیزی آیا ہے، یعنی اکنامک گروتھ میں زیادہ ہو، کیونکہ جب گروتھ زیادہ ہوگا تو وہ جابس بھی کریٹ کر سکتا ہے، اور جب جابس کریٹ ہوگا تو یہ عام آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں کو بھی بڑھایا گیا ہے، اسی طریقے سے منیمم ویج بڑھایا گیا ہے، اسی طریقے سے زراعت میں بھی چھوٹے چھوٹے جو کسان ہیں ان کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ جو ہے وہ پیسے دیے جائیں گے تاکہ وہ اکوپمنٹس وغیرہ ہے وہ خرید سکتے ہیں اس سے.
تاہم ڈاکٹر اشفاق حسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بجٹ میں اعداد و شمار دیے گئے ہیں، بدلتے ہوئے حالات میں ان میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کس حد تک تبدیلی آتی ہے. عبداللہ زکی کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایک سابق صدر اور صنعتکار ہیں. इस बजट के बारे में उनका कहना था।
जो बजट है बड़ा बैलेंस है और इसमें यकीनन देखें चीजें रोज बरोज नई आ रही हैं। मिसाल के तौर पे इसमें कोशिश की गई थी एक मिडिल क्लास को सपोर्ट करने की, जिसमें आपने देखा होगा कि 800 सीसी गाड़ी जो है उसमें 17% से 12% उन्होंने सेल टैक्स किया। और एक बिजनेसमैन के हवाले से अगर मैं कहूँ तो सेल्फ असेसमेंट जो स्कीम लेके आए ये बहुत अच्छी है, क्योंकि जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ वो खत्म हो जाता है, और जो इसमें ऑडिट भी है वो 4% कर दिया गया अब, और एक थर्ड पार्टी को दे दिया गया, जो भी ऑडिट होगा वो थर्ड पार्टी करेगी, कोई डायरेक्टली नहीं होगा। जो इंडस्ट्री है इसका, जो यहाँ पर एक पहिया रुका हुआ था, वो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत चल इस हवाले से जाएगा। इसी के साथ साथ अगर गरीब आदमी को देखें जिसमें आटा या चीनी या की वजह से जो ना वो रेट नीचे नहीं आ रहा है, और जो जखीरा अंदोजियों के जो लोग हैं उनको थोड़ी सख्ती की जाए तो 30% तो फौरी तौर पर नीचे आ सकते हैं।
ये थे अब्दुल्ला जकी, कमर अब्बास जाफरी, उर्दू VOA वाशिंगटन।
आइए अब बात करते हैं अफगानिस्तान में कालीन साजी के बारे में। अफगानिस्तान में हाथ से बुने कालीनों के पेशे से जुड़े अफराद फिर गैर यकीनीपन का सामना कर रहे हैं। गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमन की सूरत हाल एक सवालिया निशान है। न्यूयॉर्क में नुमाइश के लिए आए अफगान कालीन साजों और ताजरों ने अपने खदशात के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के अनुष्मन आपटे से बात की है। यही रिपोर्ट इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं।
अफगानिस्तान की कालीन इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करने वाले काबुल कार्पेट एक्सपोर्ट सेंटर के इस सेल्स इवेंट में शामिल अफगान नुमाइंदे कारोबार के बारे में खासे फिक्रमंद हैं। ऐसे में जब अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से तेजी से इनखला हो रहा है, तालिबान अफगानिस्तान के मजीद इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश में है।
खवातीन और ऐसा हर कोई जिसने कारोबार शुरू किया है वो उस दौर में वापस नहीं जाना चाहते जो पहले था, तो इसलिए जरूरी है कि सब इस इंडस्ट्री को और औरतों को सपोर्ट फराहम करें और ये यकीनी बनाएं कि वो उन कामयाबियों को ना खो दें जो अब तक हासिल हुई हैं।
मशहूर अफगान कालीनों को अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्कों के बाजारों में लाने के इरादे से 3 साल पहले काबुल कारपेट एक्सपोर्ट सेंटर की बुनियाद रखी गई थी। प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान के दूर दराज इलाकों में अपने घरों में कालीन बुनने वाली हजारों खवातीन को रोजगार मिल रहा था। कारपेट एक्सपोर्ट सेंटर अफगान कंपनीज की बैनुल अक्वामी मार्केट्स के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में मदद करता था। कालीनों को बराहे रास्त अमरीकी बाजार में लाकर अफगानिस्तान को खुद मुख्तार बना रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट या USAID ने इस मकसद के लिए इसे तकरीबन $90 लाख की फंडिंग दी थी, लेकिन ये फंडिंग अब बंद हो गई है।
मुश्किल होगा, अगर सच कहूँ तो काफी मुश्किलात आएंगी। मुल्क में इस वक्त काफी कुछ हो रहा है और ऐसे में ये प्रोजेक्ट भी खत्म हो रहा है, तो लोगों को ये एहसास होगा कि उनका सहारा खत्म हो रहा है।
USAID की मदद वक्ती थी और एजेंसी काबुल कारपेट एक्सपोर्ट सेंटर को मुस्तहकम बुनियादों पर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। कारपेट एक्सपोर्ट सेंटर के नुमाइंदे कहते हैं कि ये दोनों गोल्स पूरे हो गए हैं। फंडिंग खत्म होने के बाद अफगान अमरीकी कंपनी ऑक्सिस ग्रुप सेंटर को चलाएगी। इंडस्ट्री के कुछ नुमाइंदे कहते हैं कि फंडिंग कट्स या सियासी मुश्किलात का कालीन इंडस्ट्री पर ज्यादा असर नहीं होगा।
ये माजी के इंतहाई सख्त हालात के बावजूद कायम रहा और रहेगा, क्योंकि ये एक बेजरर कारोबार है। ये मामूली चीजों से कुछ कीमती बनाने का काम, जिसके लिए सिर्फ भेड़ और ऊन चाहिए, और ऊन का इस्तेमाल सिर्फ कालीन बनाने और मकानों को सजाने के लिए होता है।
लेकिन यहाँ मौजूद कुछ खावातीन कारोबार मालिकान इस बात से मुत्तफिक नहीं। तानिया आरिया अफगानिस्तान से अमरीका आई और अफगान जेमस्टोन से बनाए जेवरात का बिजनेस करती हैं। अफगानिस्तान में कई खावातीन कारीगर उनके लिए जेवरात बनाने का काम करती हैं।
I have my concerns when it comes to peace process.
मुल्क का मुस्तकबिल कैसा होगा इस बारे में मुझे मौजूदा अमन अमल से मुतालिक तहफ्फुज़ात हैं, खासकर तालिबान की मौजूदगी के बारे जो ख़वातीन की सभी सरगर्मियों के खिलाफ थे, खास तौर पर अगर वो घर से बाहर निकलकर काम या कारोबार करना चाह रही हों, और मुझे नहीं पता इसके बारे में आगे क्या होगा।
अफगान कालीन इंडस्ट्री और कारोबार करने वाली खवातीन को मुस्तकबिल में क्या सपोर्ट दिया जाएगा, ये जानने के लिए हमने USAID से राब्ता किया। जवाब में उन्होंने कहा कि वो अफगान खवातीन की बिजनेस में शमूलियत को सपोर्ट करते हैं और तस्लीम करते हैं कि मुआशरे के सभी हिस्सों में ये शिरकत मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है, लेकिन इसके लिए USAID अफगानिस्तान में किस तरह के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा, इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। اوشمان آپٹے، وی او اے نیوز، نیو یارک۔
وائس آف امریکہ کا مستقل سلسلہ لائف 360 صحت مند زندگی گزارنے کے بارے میں معلومات پر مشتمل ہے۔ مختلف رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہی رہتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ میں ہر سال تقریباً 3,000 بچے فالج کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں یہ مرض کیوں ہوتا ہے؟ صباح شاہ خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
16 سالہ رابی بوائز کو فیلڈ پر کھیلتا دیکھ کر یہ کہنا مشکل ہے کہ انہیں ایک سال پہلے فالج کا شدید حملہ ہوا تھا۔
میں بہت خوش ہوں کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ کھیل پا رہا ہوں۔
رابی شکر گزار ہیں اور خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں۔
I got a call from my wife. Essentially what happened was he was working out.
وہ ایکسرسائز کر رہا تھا جب اس کے دماغ کی شریان پھٹ گئی۔
Artery in his head give out and he had a bleed.
انہیں فضائی ایمبولینس کے ذریعے پر وقت کلیولینڈ کلینک ہسپتال لے جایا گیا۔ رابی کو اینیورزم تھا، یعنی دماغ کی نس پھول کر خون کے دباؤ کے باعث پھٹ گئی تھی۔ کلیولینڈ کلینک کے نیورو سرجن ڈاکٹر مارک بین کہتے ہیں کہ فالج کا پتہ لگانے کے لیے فوری کیٹ سکین ضروری ہے۔ اسکیمک یا خون کے بہاؤ کے بگاڑ سے ہونے والے فالج کا علاج ادویات سے کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہیمراجک یعنی دماغ میں نس پھٹ جانے کی وجہ سے ہونے والے فالج کے لیے فوری سرجری لازمی ہے۔
رابی کے دماغ میں خون کافی مقدار میں جمع تھا اور ہم اس کی حالت کی وجہ سے کافی فکر مند تھے، اس لیے ضروری تھا کہ ہم خون کے اخراج کا پتہ لگائیں تاکہ اسے روکا جا سکے۔
I truly did not really understand how...
مجھے اس کی شدت کا اندازہ اس وقت ہوا جب ڈاکٹر بین نے مجھ سے کہا کہ وہ ہمارے آئی سی یو کا سب سے بیمار مریض ہے۔
He's the sickest patient we have in the ICU.
امریکہ میں بچوں میں فالج جانز ہاپکنز کے مطابق ہر 4,000 نوزائیدہ بچوں میں سے ایک اور ہر سال 2,000 بڑے بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ فالج کی وجہ خون کا کم بہاؤ یعنی اسکیمک یا پھر ہیمراجک یعنی خون کا دباؤ بڑھنے کی وجہ سے دماغ کی شریان کا پھٹ جانا ہے۔ اسٹروک ریسرچ فاؤنڈیشن کے مطابق بچوں میں اموات کی 10 بڑی وجوہ میں پیڈیاٹرک فالج بھی شامل ہے۔ امریکہ میں 3,000 بچے ہر سال فالج کی وجہ سے مرتے ہیں۔ لڑکوں میں فالج کی شرح زیادہ ہے، نصف سے زیادہ بچوں میں فالج ان کی پہلی سالگرہ سے پہلے ہوتا ہے اور متاثرہ بچوں میں دوبارہ فالج ہونے کی شرح 20% ہے۔ بچوں میں سٹروک یا فالج کے حملے کی وجوہات میں زچگی کے دوران بچے کے نظام تنفس کو صحیح طرح بحال نہ کیا جانا، مرض کی فوری طور پر تشخیص نہ ہو پانا اور پیدائشی طور پر دل کی بیماری ہو سکتی ہیں۔ زیادہ تر بچے جو شدید فالج سے بچ جاتے ہیں وہ معذوری کی زندگی گزارتے ہیں، تاہم رابی خوش قسمت تھے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ان کا آدھا جسم مفلوج تھا، لیکن جیسے جیسے وہ سرجری سے صحت یاب ہوتے گئے تو ان کے جسم کے مفلوج حصے میں حرکت لوٹ آئی اور وہ میوزک پریکٹس بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر والے اور دوست ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ رابی کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔
کرونا وائرس کی وبا نے نظام صحت پر بوجھ ڈالا تو بہت سے لوگوں کو دیگر امراض کے لیے ڈاکٹری معائنے مؤخر کرنا پڑے، لیکن بعض اوقات مریض کے لیے انتظار کرنا ممکن نہیں ہوتا تو مدد کے لیے ٹیکنالوجی حاضر ہے۔ اس رپورٹ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اسمارٹ فون کے ذریعے گھر بیٹھے آنکھوں کا معائنہ کرنا کیسے ممکن ہو گیا۔ اسد اللہ خالد تفصیل بیان کرتے ہیں۔
کرونا وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگوں کو ڈاکٹرز سے بالمشافہ ملاقات میں دشواری کا سامنا رہا ہے۔ آئی کیو نام کی ایک کمپنی مریضوں کو گھر میں ہی اپنی آنکھیں خود چیک کرنے کی سہولت دے رہی ہے۔
ہماری توجہ سستے، آسانی سے دستیاب اور آنکھوں کا درست معائنہ کرنے والے ٹیسٹ تیار کرنے پر مرکوز رہی ہے جو آپ اپنے اسمارٹ فون پر کر سکتے ہیں۔
آئی کیو کا ویژن چیک 2 ایک ایسا آلہ ہے جو اسمارٹ فون کے ساتھ کام کرتا ہے اور دور یا نزدیک کی کمزور اور دھندلی نظر کے لیے آنکھ کا معائنہ کر سکتا ہے۔
ویژن چیک 2 از اشور اور
دراصل ہمارا تیسری نسل کا ریفریکومیٹر ہے جو آپ کو آپ کے چشمے کا نمبر معلوم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے، جس کے نتائج کے مطابق آپ گھر بیٹھے اپنا چشمہ آرڈر کر سکتے ہیں۔
معائنوں کے ایک سلسلے میں صارفین کو افق پر مختلف زاویوں پر دو لائنز دکھائی جاتی ہیں اور ان کے ایڈجسٹ کرنے کے لیے ویژن چیک 2 ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں جب تک وہ اوور لیپ نہ ہو جائیں۔
یہ ایک MIT کے پیٹنٹ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بنا ہے جس کا خصوصی طور پر آئی کیو کے لیے لائسنس لیا گیا ہے۔ یہ ٹیسٹ بنیادی طور پر آپ کی آنکھ پر روشنی کی چند شعائیں ڈالتا ہے اور ہم اس طاقت کا حساب کر سکتے ہیں جو کہ صاف دیکھنے کے لیے آپ کو چاہیے۔
آئی کیو کی فیبیو کہتی ہیں کہ ویژن چیک 2 کا مقصد کسی ڈاکٹر کا متبادل فراہم کرنا نہیں ہے۔
لیکن اگر آپ کو نئے چشمے کے لیے اپنا تازہ ترین نمبر چاہیے ہو تاکہ آپ صاف دیکھ سکیں تو ہماری مصنوعات آپ کی اس ضرورت کو پورا کر سکتی ہیں۔
عالمی وبا کی وجہ سے نقل و حرکت محدود ہونے پر کمپنی کے کاروبار نے بہت ترقی کی ہے۔
لوگ اس طرح کے دوسرے حل تلاش کرنے پر آمادہ ہیں جو وہ گھر میں رہ کر سکتے ہیں اور عام طور پر زیادہ سہولت کے ساتھ۔
فیبیو کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر دنیا میں یہ مسائل زیادہ ہیں۔
ان لوگوں کے لیے جو آنکھوں کی دیکھ بھال کے ذرائع تک روایتی رسائی نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، وہ وہاں نہیں جا سکتے جہاں جانے کی انہیں ضرورت ہے۔ اس جیسا کم لاگت والا حل واقعی ایسے لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔
ایسے میں جبکہ عالمی وبا جاری ہے، گھر میں کیا جا سکنے والا آنکھوں کا یہ ٹیسٹ صحت مند آنکھوں کے لیے ایک زیادہ قابل رسائی ویژن فراہم کرتا ہے۔ ٹینا ٹرین کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
لڑکیوں کی تعلیم لوگوں کو غربت کی سطح سے نکالنے اور عدم مساوات کو کم کرنے کے لیے ایک طاقتور ترین ہتھیار ہے اور اس سے پائیدار اقتصادی ترقی کی بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ ایک لڑکی جب تعلیم پاتی ہے تو ہر سال اس کے مستقبل کی آمدنی میں ممکنہ طور پر 10% کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بچہ جس کی ماں لکھنا پڑھنا جانتی ہے، اس کے بارے میں 5 سال سے زیادہ عمر تک زندہ رہنے کا 50% امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اس بات کا دوگنا امکان بھی کہ وہ اسکول جا سکے گا، اور 50% تک اسے اس بات کے زیادہ مواقع حاصل ہوں گے کہ اسے بیماریوں سے مدافعت کے ٹیکے لگ سکیں گے۔ اس کے باوجود COVID-19 کی عالمگیر وبا سے پہلے تک بھی تقریباً 13,20,00,000 بچے جنہیں اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ اس سے محروم تھے۔ اس کی وجوہات بہت سی ہیں اور ہر ملک میں مختلف ہیں، جن میں غربت، صنفی عدم مساوات اور امتیاز اور جنسی بنیاد پر تشدد اور زبردستی بچپن کی شادی شامل ہے۔ حال ہی میں جب COVID-19 عروج پر تھا تو اس عالمی وبا کی وجہ سے تقریباً 1,60,00,000,000 بچوں کی تعلیم میں خلل پڑا۔ یونیسکو کا اندازہ ہے کہ COVID-19 کی عالمگیر وبا کے بعد 1,10,00,000 لڑکیاں ہو سکتا ہے کہ اسکول واپس نہ جا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ مئی کے شروع میں G7 نے جو کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ پر مشتمل بین الحکومتی تنظیم ہے، لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق اعلان جاری کیا جس میں کم اور کم اوسط آمدنی والے ملکوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے 2 نئے اہم عالمی اہداف کا تعین کیا گیا ہے۔ پہلا ہدف یہ ہے کہ سن 2026 تک مزید 4,00,000,000 لڑکیوں کو اسکول بھیجا جائے گا۔ دوسرا ہدف یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ 2026 تک 10 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے مزید 2,00,000,000 لڑکیاں پڑھنا سیکھ جائیں۔ امریکہ لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق G7 کے اعلان کی حمایت کرتا ہے۔ USAID کی منتظم سمنتھا پاور نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ جب تک ہم لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجتے، دنیا میں ایک ایسی نسل کا خطرہ ہوگا جس کا کوئی مستقبل نہیں۔ سمنتھا پاور نے G7 کے خارجہ اور ترقیاتی امور سے متعلق حالیہ اجلاس میں امریکہ کی نمائندگی کی تھی۔ امریکی اعانت اول دن سے لے کر جب کہ لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے سن بلوغت تک، اس کی زندگی کو بہتر بنانے میں ایک کلیدی کردار کے حامل ہوتی ہے اور اس سارے عرصے کے دوران ان کی مخصوص ضروریات کا احاطہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی سطح پر ہماری حکمت عملی کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکیں، صحت مند ہوں اور پوری زندگی میں خوف، تشدد اور امتیازی سلوک سے آزاد ہوں۔ ہم نے اس سلسلے میں جو بھی اقدامات کیے ہیں، ان کے بہترین نتائج ہم اس بات کو یقینی بنانے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ USAID کی منتظم پاور نے کہا کہ جب اسکولوں میں لڑکیوں کی تعداد میں 10% تک اضافہ ہوتا ہے تو اس ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں 3% کا اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ ہم لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے عشروں کے تجربے کو بنیاد بنا سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ صلاحیتوں اور امکانات سے بھرپور ایک نسل کو گنوانے سے ہم بچ جائیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں سے ترتیب دیا ہوا نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. بہجت چلانی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.